بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات. شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 9 شیعہ چند سطروں میں پیج نمبر 68 آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. اواخر کے چند برسوں میں خصوصاً ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد شیعوں کے متعلق کافی بحث چھڑ گئی ہے، اور اس وقت مغربی پروپیگنڈا اور عالمی ذرائع ابلاغ نے خصوصاً ایرانی شیعوں کو اپنا نشانہ بنا رکھا ہے. ان کو کبھی خدا کے دیوانے اور کبھی قاتل و دہشت گرد کہتے ہیں، اور یہی صفات لبنانی شیعوں کے لیے بھی بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بیروت میں امریکی اور مغربی منابع پر حملہ کر کے اسے ختم کر ڈالا تھا. اسی طرح ان صفات سے دنیا کے تمام شیعوں کو نواز دیا گیا، اور اس سے بھی بالا تر دنیا میں جتنی اسلامی تحریکیں تھیں انہیں بھی القاب دے دیے گئے، اگرچہ ان میں اکثریت سنیوں کی ہے اور شیعوں سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے. مغربی ذرائع ابلاغ اور اسلام دشمنوں کے ان جھوٹے خیالی پروپیگنڈوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ ممکن ہے ہر دشمن دوست بن جائے. لیکن زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب بعض مسلمان شیعوں کے متعلق اس طرح کی بات کرتے ہیں اور بلا دلیل و برہان بغیر کسی تحقیق و جستجو کے دوسروں کی کہی ہوئی باتیں دہراتے ہیں. اگرچہ ہم نے اپنی کتاب شیعی اہل سنت ہے میں شیعوں کی حقیقی تعریف پیش کی ہے، لیکن یہاں بھی شیعوں کے متعلق خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ایک گوشہ پیش کر رہے ہیں. پھر ہم موافق و مخالف علماء اور دانشوروں کی باتوں کو سننے کے لیے ہمتن گوش ہوں گے. شیعہ قرآن کریم کی روشنی میں خداوند عالم فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، سورہ بینہ آیت نمبر 7. ترجمہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے وہی سب سے بہتر ہیں. جلال الدین سیوطی عظیم اہل سنت عالم اپنی معروف تفسیر الدر المنصور فی تفسیر الماسور میں اس آیت کی تفسیر یوں تحریر کرتے ہیں، ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ کیا خدا کے نزدیک فرشتوں کے مقام و منزلت پر تعجب کرتے ہو؟ اس کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، بتحقیق روز قیامت خدا کے نزدیک بندہ مومن کا مقام فرشتوں سے کہیں بالا تر ہوگا. اور اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، خدا کے نزدیک سب سے بامنزلت کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم اس آیت کو نہیں پڑھتی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ؟ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں علی علیہ السلام وارد ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم یہ اور اس کے شیعہ روز قیامت کامیاب ہیں. اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اس کے بعد جب بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کو آتے دیکھتے تو کہتے، خیر البریہ آئے. مناقب خوارزمی صفحہ 62. ابو سعید کہتے ہیں، علی علیہ السلام خیر البریہ اور لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، تذکرۃ الخواص صفحہ 18. ابن عباس کہتے ہیں، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، بے شک روز قیامت تم اور تمہارے شیعہ خدا سے راضی اور خدا تم سے خوشنود ہے، تذکرۃ الخواص صفحہ 18. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم نے خدا کے اس کلام کو نہیں سنا کہ وہ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اس سے مراد تم اور تمہارے شیعہ ہیں. ہمارا وعدہ حوض کوثر ہے، اس جگہ ساری امت حساب و کتاب کے لیے آئیں گی اور تم اور تمہارے شیعہ خوبصورت اور عزت کے ساتھ وارد ہوں گے، تذکرۃ الخواص صفحہ 18. جن اہل سنت علماء نے اس تفسیر کو بیان کیا ہے وہ بکثرت ہیں. بطور مثال جلال الدین سیوطی کے علاوہ طبری نے اپنی تفسیر میں، حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل میں، شوکانی نے فتح القدیر میں، آلوسی نے روح المعانی میں، مناوی نے کنز الحقائق میں اسے بیان کیا. اس طرح خوارزمی نے مناقب میں، ابن سباغ مالکی نے فصول المحمہ میں، ابن اساکر نے تاریخی دمشق میں، شبلنجی نے نور الابصار میں، ابن الجوزی نے تذکرۃ الخواص میں، قندوزی حنفی نے ینابع المودتا میں، حسمی نے مجمع الزوائد میں، متقی ہندی نے کنز الاعمال میں، اور ابن حجر مکی نے سوائق المحرقہ میں بھی یہی تفسیر بیان کی ہے. اس محکم اور معقول دلیل کے بعد کوئی سبب نہیں کہ تحقیق کرنے والے ان بعض تاریخ نگاروں کی بات پر قانع اور مطمئن ہو جائیں جو معتقد ہیں کہ تشیعوں کی پیدائش امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوئی ہے. شیعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعوں کے متعلق بارہا گفتگو کی اور ہر مرتبہ ثابت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے ہی کامیاب ہیں، چونکہ انہوں نے حق کی پیروی کی اور حق کی مدد کی، باطل سے دور رہے اور اسے ذلیل کیا ہے۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے کہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہمارے شیعہ ہیں۔ ہم اس جگہ اس حدیث پر تکیہ کرتے ہیں جس سے ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں نقل کیا ہے، اور دیگر علماء نے بھی نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم خوش نہیں ہو کہ حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگے، اور ہماری ذریت ہمارے پیچھے، اور ہماری عورتیں ہماری ذریت کے پیچھے، اور ہمارے شیعہ ہمارے دہنے اور بائیں ہوں گے۔ ابن حجر کی السوائق المحرقہ صفحہ 161۔ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ روز قیامت کامیاب ہیں۔ مناقب خوارزمی حنفی صفحہ 62۔ اور یہ فطری بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق کی پیروی کرنے والوں کو یاد کریں اور ان کی وضاحت بیان کریں کہ وہ ہر زمانے میں پہچانے جا سکے، تاکہ مسلمان پوشیدہ حقیقت سے پردہ اٹھا سکیں اور نزدیک ترین راستے سے ہدایت پا سکیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پہم تذکرے کے پیش نظر بزرگ اصحاب کے گروہ نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کی پیروی کی اور بنام شیعہ مشہور ہو گئے۔ ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، حتیٰ کہ فقط شیعہ ان کا لقب بن گیا، جیسے کہ ڈاکٹر مصطفیٰ شیبی اپنی کتاب السلہ بین التصوف و تشیع اور ابو حاتم اپنی کتاب الزینہ میں رقم تراز ہیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں، اسلام میں جس مذہب کا سب سے کم نام ہوا وہ شیعہ ہے، اور یہ اصحاب کے گروہ کا لقب بھی تھا، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ اس طرح مستشرقین کا یہ شبہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، جس کی پیروی بعض مسلمان محققین نے بھی کی، کہ تشیع کا وجود میں آنا ایک سیاسی مسئلہ تھا جسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے سیاسی حالات نے پیدا کیا تھا۔ اسی طرح ان دشمنوں کی نادانی بھی کھل جاتی ہے جو تشیع کو ایرانیوں سے وابستہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے ان کا جہل و تعصب ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہ محققین امام علی علیہ السلام کی زندگی میں ان کے اصحاب کے تشیعوں کی کس طرح تفسیر کرتے ہیں، اور یہ کس طرح بیان کرتے ہیں کہ آغاز اسلام اور جنگ جمل و صفین میں کوفہ شیعوں کا مرکز تھا، یہ خود غرض دشمن کس طرح بیان کرتے ہیں کہ عربی اور افریقی ممالک میں شیعہ حکومتیں موجود تھیں، جیسے شمالی افریقہ میں مراکش، تیونس، مشرق میں مصر و حلب، جبکہ اس وقت ایران تشیعوں سے آشنا بھی نہ تھا۔ اس لیے مراکش میں ادریسیوں کی حکومت دوسری ہجری میں تھی، اور تیونس میں فاطمیوں کی حکومت تیسری ہجری کے خاتمے پر تھی۔ اسی طرح تیسری ہجری کے اواسط میں فاطمیوں کی مصر پر حکومت تھی، اور حلب یعنی شام اور عراق میں شیعہ ہمدانیوں کی حکومت تھی، چوتھی ہجری میں تھی، جبکہ ایران میں صفویوں کی حکومت دسویں ہجری میں قائم ہوئی۔ لہٰذا بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تشیعوں کے آغاز کو ایرانیوں سے وابستہ سمجھے۔ ہم نے اپنی کتاب پھر میں ہدایت پا گیا میں ذکر کیا ہے کہ اکثر اہل سنت علماء اور آئمہ ایرانی تھے، اور یہ کہ شیعہ نہ تھے بلکہ شیعوں اور تشیعوں کی نسبت شدید تعصب کا اظہار کرتے تھے۔ بس یہی جان لینا کافی ہے کہ اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر محشری ہیں، اور وہ ایرانی ہیں، اور ان کے سب سے بڑے محدث بخاری و مسلم بھی ایرانی ہیں، اور ابو حنیفہ جنہیں اہل سنت امام اعظم کہتے ہیں یہ بھی ایرانی ہیں۔ ان کا نحوی امام سیبویا ایرانی ہے، امام المتکلمین واصل ابن عطا ایرانی ہے، امام لغت فیروز آبادی صاحب قاموس المحیط بریکٹ میں لکھا ہے ایرانی ہے، غزالی، رازی، ابن سینا، ابن رشد سبھی تو ایرانی ہیں، اور یہ سب کے سب اہل سنت کے علماء اور پیشوا سمجھے جاتے ہیں۔